میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، یہ عنوان آج کے موقع کے حساب سے بھی ہے کیونکہ جگہ جگہ 12 ربیع الاول منایا جا رہا ہے، اور یہ جو رسم نکالی گئی ہے یہ بالکل من گھڑت رسم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 فرقے دوزخی ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا یعنی نجات پانے والا۔ تو فوراً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کون سا فرقہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ ایسا بلیغ جواب ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنا کے بھیجا، مختصر بات میں منافع زیادہ، جس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں گا اور میرے اصحاب ہوں گے، وہ راستہ نجات پائے گا، وہ لوگ نجات پائیں گے، وہ فرقہ نجات پائے گا۔ تو اگر فرما دیتے کہ وہ فرقہ جو قرآن پر چلتا ہوگا، تو آج ہر آدمی قرآن پاک سے اپنا اپنا مطلب نکال کے 72 کیا 72,000 فرقے بن جاتے ہیں۔ مگر آپ نے نہیں فرمایا کہ جو فرقہ قرآن پر چل رہا ہوگا، نہ ہی یہ فرمایا کہ جو فرقہ حدیث شریف پہ چل رہا ہوگا، اس لیے کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کا مطلب فقہاء کرام ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر آدمی خود سے حدیث پڑھنا چاہے گا، جیسے آج کل رواج ہے کہ لوگ عربی سیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے قابل ہو گئے، قرآن سمجھنے کی بھی قابل ہو گئے، حدیث شریف سمجھنے کی بھی قابل ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، 18 علوم۔ محدث بھی کامل ہو، مفسر بھی کامل ہو، عربی بھی، اس گرامر بھی اس کی صحیح ہو، اور فقہ بھی سیکھا ہو، اور اسی طرح کے 18 قسم کے علوم کا ماہر ہے، وہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی فرما دی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے اصحاب، اور اصحاب میں خلفاء راشدین مہدیین، جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین۔ اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعت کیا ہے اور بدعت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، ہم کیا دیکھیں کہ یہ کام بدعت ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ جو کام قرآن پاک، حدیث پاک اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اجماع امت کے خلاف ہو، تمام امت کے علماء حق جس پر جمع ہو کہ یہ بات کیوں ہے، اگر وہ بات اس کے مطابق ہو تو وہ تو ہے سنت، وہ ہے صحیح راستہ، اور جو بات اس کے خلاف ہو وہ ہے بدعت۔ صاف ستھری بات بتا دی۔ تو آج کل ان چیزوں کا بہت رواج ہو گیا ہے، اور ان کے اندر ہر آدمی اپنی عقل سے جدت پیدا کرتا جا رہا ہے۔ کل کس نے ہمیں بتایا کہ وہ اب اسی رنگ کے پاپڑ بھی بکنے لگے ہیں، گرین رنگ کے پاپڑ، جس کی جو مرضی آئے وہ کر رہا ہے۔ ابھی کچھ پتہ نہیں اس رنگ کے ہیڈ بھی نکل آئے ہوں گے، کچھ اس رنگ کی اور چیزیں بھی نکل آئی ہوں گی۔ اور روشنیاں لگانا، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ سے زیادہ عاشق کون ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد اصحاب کرام میں صدیق اکبر بھی تھے، 2.5 سال کی خلافت تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 11 برس کی تقریباً، تو ان اصحاب سے زیادہ عاشق کون ہوگا؟ تو اگر یہ کوئی ثواب کا کام ہوتا، حلوہ پکانا، تقسیم کرنا، نعتیں زور زور سے پڑھنا، نامحرموں کے ساتھ اختلاط کرنا، نامحرموں سے نعتیں پڑھوانا، اور یہ بہت بازے لوگ اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، سنا ہے کہ کعبہ شریف کی چبھی بناتے ہیں اور اس کا طواف بھی کرتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں الگ سے، اس کو عید کا دن کہتے ہیں، یہ سب دین میں نئی باتیں نکالنا ہے اور یہ بدترین امور میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین راستہ ہے، بدترین بات وہ ہے جو دین میں نئی بات نکالی جائے، سب سے بدترین بات ہے۔ وکل محدثۃ بدعۃ، اور ہر نئی بات بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو دین میں نئی بات نکالنا، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ شیطان تو ہمیشہ سے بہکاتا آیا ہی ہے، گناہوں پر اکساتا آیا ہی ہے، کہیں جھگڑے ڈلوا دیتا ہے، کہیں زنا کروا دیتا ہے، کہیں شراب خوری کرا رہا ہے، کہیں کچھ طرح طرح سے بہکاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان توبہ کرتا ہے تو میں ضرور اس کی توبہ قبول کروں گا، تو کتنے بھی گناہ کرا لے، اگر میرا بندہ مجھ سے شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر دل سے معافی مانگ لے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، اگر وہ روز 70 بار بھی ایک گناہ کرے گا لیکن توبہ کر لے گا تو میں 70 بار بھی معاف کر دوں گا۔ تو یہ سن کر شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی تھی، میرے تو منصوبے سارے فیل ہو جائیں گے، میں کتنا گناہ کراؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ توبہ سے وہ معاف کر دیں گے۔ لہذا اس نے یہ بدعت کا راستہ نکالا کہ ان کو ایسی ترکیب سے گمراہ کیا جائے کہ تاکہ یہ دین کا کام سمجھ کے بری بات کریں، گناہ کا کام کریں دین سمجھ کے۔ جب گناہ کا کام دین سمجھ کے کرے گا تو پھر اس کو توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو سمجھے گا میں نیک کام کر رہا ہوں، تو نیک کام سے کون توبہ کرتا ہے؟ اس لیے اس نے بدعت کا راستہ نکالا۔ اور دیکھا دیکھی ایک کثیر لوگ جو ہے اس کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اچھے دیندار لوگوں کے اندر بھی یہ آ گیا ہے کہ بھائی یہ لوگ اتنے عاشق رسول ہیں اور ہم کہاں ہیں، ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نہ ہم لائٹیں لگاتے ہیں، نہ ہم حلوے پکاتے ہیں، نہ ہم روزے رکھتے ہیں، نہ یہ کام کرتے ہیں نہ وہ کام کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ باتیں آتی جا رہی ہیں، اور ان کے جلسے جلوس کے تماشے دیکھنے لوگ چلے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی وہ اسی میں سے ہوگا۔ یعنی بدعتیوں کی تعداد تماشا دیکھنے کے لیے ہم چلے جائیں تو ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ تعداد بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم انہی میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس کا کیا ہو گیا؟ آواز یہ کام جو ہے نا، سب ہمارے یہاں سے پہلے آپ سب چیز چیک کر کے اس وقت کیا کریں گے، اور اس وقت جو وقت ہے وہ بالکل دھیان کے پاس پہنچنے کا ہے، اس وقت تو آپ کا کرنا جو ہے اس میں کتنا خلل آ رہا ہے، یہ ساری سیٹنگ تیاری پہلے سے کر کے رکھنی چاہیے، وہاں کس لیے رکھنا ہے؟ سب کام پہلے کر کے رکھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو جب اس بلانے والے کو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے تو جس نے نیکی کی طرف بلایا ہوگا اس کے عمل کا ثواب اس کو بھی پورا پورا ملتا ہے. عمل اس نے نہیں کیا, اس نے صرف دعوت دی نیک کام کی, نیک کام کے لیے بلایا, نیک کام کے لیے اس کو راضی کیا, تیار کیا, ترغیب دی اس کو اور وہ عمل پہ آ گیا. تو بلانے کا ثواب تو اپنی جگہ الگ ملے گا چاہے وہ عمل نہ کرے, لیکن اگر اس نے عمل کیا تو بلانے والے کو بھی, نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے خود عمل کیا. اور جس نے عمل کیا, جس کو بلایا تھا اس نے عمل کیا, اس کے ثواب سے کچھ کمی نہیں ہوگی. لیکن اسی طرح جس شخص نے کسی کو گناہ کی طرف بلایا, بدعت کا طریقہ ایجاد کیا اور لوگوں نے اس کو اپنا لیا, تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے, تو بلانے والے یا بدعت کو ایجاد کرنے والے کو بھی ایک تو ایجاد کرنے کا گناہ ملے گا, دوسرے دعوت گناہ دینے کا گناہ ملے گا, اور تیسرے اگر لوگوں نے اس پر عمل کیا, جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کے گناہ کے پر عمل کرنے کا پورا پورا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے یہ بدعت ایجاد کی, گناہ کا راستہ ایجاد کیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ کسی ایسے جلسے, جلوس, میلاد, نعتوں کے پروگرام جو خلاف شرع پروگرام ہے, نعت شریف تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کی جو شرائط کل ہم نے بیان کر دی تھی کہ اس کی کیا شرائط ہے, شرائط کے ساتھ نعت شریف پڑھے, ہم تو اس کو عبادت سمجھتے ہیں نعت شریف پڑھنا, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سنت صحابہ بھی ہے. بھائی ان کو بلائیے, وہ کہاں چلے جاتے ہیں, کہے چھوڑے یہاں آگے بیٹھے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. آپ بس یہاں بیٹھیے, چھوڑیے, جو ہو گیا سو ہو گیا. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ادھر ادھر دوڑے پھر رہے ہیں, ہم یہاں دین کی بات کر رہے ہیں آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں. محتاج بن کے بیٹھنا چاہیے, اپنے آپ کو محتاج سمجھے اصلاح کا, یہ نہ ہو کہ دوسرے فائدہ اٹھا کے چلے جائیں اور بلانے والا محروم رہ جائے. جو کام کرنا ہوا کرے پہلے کر لیا, اس کے بعد اب بیٹھ جائیے, وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوئے, اگلی دفعہ ٹھیک کر لیجئے گا. تو بہرحال یہ جو عنوان میں نے چنا ہے آج, وہ اسی موقع کی جو ہے وہ تعلیم ہے کہ کوئی حاجت ہو, کوئی بات, کوئی ضرورت ہو, کسی قسم کا معاملہ ہو, مزاروں پہ جانا, آج کل مزاروں پہ بہت جانا, مزاروں پہ جا کر مانگ رہے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیغمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. مزاروں پر جانا, قبرستان میں جانا, قوالیاں کرنا, پھولوں کی چادریں چڑھانا اور طرح طرح کی راگ رنگ, وہاں قبرستان تو بھائی عبرت کی جگہ ہے. قبر میں جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو منکر نکیر آتی ہے, اگر وہ نیک صالح بندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ برا فاسق اور گناہگار قبر میں چلا گیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو اس کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے. تو قبر تو وہ جگہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جب ٹھہرتے تھے کہیں تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی, اور صحابہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں, دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں, پورے دین کی بات کرتے ہیں, کہیں پر آپ اتنا نہیں روتے لیکن قبر پہ آپ اتنا روتے ہیں, کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قبر تمام منزلوں کی سب سے اول منزل قبر ہے, جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی اس کے لیے ساری منزلیں آسان, اور جس کے لیے یہ قبر کی منزل مشکل ہو گئی اس کے لیے ساری جگہ مشکلات، اس لیے اتنا رویا کرتے تھے۔ اور ہم وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں، وہاں قوالیاں بینڈ باجے بج رہے ہیں، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند فرمایا کہ ایک جگہ گانے کی آواز آ رہی تھی، وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور پوچھتے رہے کہ اب آواز آ رہی ہے، ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک اپنے کانوں سے نکالی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ الغنا رقیت الزنا، کہ گانا زنا کا مقدمہ ہے، گانا سننے والے کے دل میں زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہاں، اور اس کا دل گندا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گانا نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے، منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کو بارش کا پانی، جیسی بارش ہوتی ہے کتنی ہریالی ہو جاتی ہے، نئے نئے پتے نکل آتے ہیں اچانک سے، تو ایسے نفاق کو تیزی سے اگاتا ہے گانا۔ آج گھر گھر گانے کے آلات ہیں، ٹی وی ہے، کیبل ہے اور موبائل ہے، ان پر یہ ساری آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا۔ اور ہم تہجد پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ ہم نہ صرف نامحرموں سے پردہ نہیں کر رہے، نہ گھروں کے اندر شرعی پردہ ہے اور نہ ہی جو ہے باہر آنکھوں کی حفاظت ہے، اور اس کے بڑھ کر اس کا باپ یہ آ گیا کہ یہ موبائل اسمارٹ فون، یہ سب سے بڑا عذاب بن کر نازل ہوا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہ اس کے اندر نیٹ کھولتے ہی کھٹا کھٹ ایسی گندی تصویریں، نامحرم تو نامحرم گندی ننگی تصویریں، یہ غلاظت اس کے اندر فٹافٹ آ جاتی ہے اور اچھے اچھے گھرانے اس سے برباد ہو رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے گھروں کو آگ لگ رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا اور رسول کے فرمان کا ہمیں یقین ہی نہیں، کوئی عامی آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے اس کا تو یقین آ جاتا ہے، لیکن خدا اور رسول کے فرمان ہمیں خبر ہی نہیں کہ خدا نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو اس میں نقصان کتنا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہوں گی، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آخر ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا دین کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں سیکھا، کیوں عمل نہیں کیا، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اور جن کفار کی نقل میں ہم اپنے حلیوں کو بدل دیتے ہیں، داڑھی کا مونڈنا، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے چار اعمال ہیں مشہور، یہ کتاب بھی ہے، تمام احادیث کے حوالوں سے اور تمام سند کے حوالوں سے اس میں سب بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چار امام ہیں فقہ کے، چاروں کے نزدیک ایک مٹھی سے کم ایک چاول برابر بھی داڑھی کا کترانا اور منڈانا دونوں حرام، منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا بھی حرام، تینوں طرف سے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی اور تھوڑی کے نیچے سے۔ بعض لوگ داڑھی تو رکھ لیتے ہیں لیکن یہاں سے پکڑ کے اور اس کو نیچے سے چھوٹی کر دیتے ہیں، وہ بھی حرام کے زمرے میں۔ اور فرمایا کہ داڑھی منڈانے والا 24 گھنٹے فاسے پر فسق کی حالت میں، گناہ کی حالت میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو پریشانی کیوں آ رہی ہے، مصیبت کیوں آ رہی ہے، جس میں تنگی کیوں آ رہی ہے، بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، کہ آج بچہ بیمار ہو گیا، آج فلاں کو اسپتال لیے بھاگے جا رہے ہیں، آج جو ہے نوکری چھوڑ گئی، اب رو رہے ہیں بیٹھے گھر میں، کیا ہو رہا ہے، ایک تنگی آئی ہوئی ہے، تو خدا کو ناراض کیا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے یہ شخص جو داڑھی مٹایا ہوا ہے اور یا پھر داڑھی کو ایک مٹھی سے کم پر کترایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں 24 گھنٹے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وفر اللحا واحف الشوارب، کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، واضح حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ وہی من گھڑت باتیں ہیں جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ داڑھی اتنی رکھ لو کہ دور سے نظر آ جائے کافی ہے. ذرا دکھاؤ تو صحیح کون سی کتاب میں لکھی ہے بات. بھائی تمام انبیاء کی داڑھی تھی, تمام اصحاب کی داڑھی تھی, اور تمام اولیاء کی داڑھی ہے اور ہوتی رہی. تو داڑھی کا رکھنا ایک مٹھی تینوں طرف سے واجب ہے, اور اس کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا دونوں حرام. حرام کام کرنے والا اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ بھلائی کے معاملات کیسے پیش آ سکتے ہیں؟ اس کی زندگی کیسے پرسکون ہو سکتی ہے جس نے 24 گھنٹے خدا کو ناراض کیا ہو؟ لہذا ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے ہونا چاہیے, اور مونچھوں کو کترا لینا, بالکل باریک کترا لینا. آج ہم نے الٹا معاملہ کیا ہوا ہے اکثر و بیشتر کہ مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور داڑھیاں موٹی بھی ہوتی ہیں, جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو باریک کترانے کا حکم دیا. یہ سب سے افضل درجہ ہے. اور بھائی اگر مونچھ رکھنی ہے کسی سے نہیں کاٹی جا رہی تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سفید کنارہ اوپر کے ہونٹوں کا, اس پر بال نہ آئے. اگر اس پر بال آ گیا تو لمبی مونچھ میں شمار ہوگا. من طول شاربہ لم ینل شفاعتہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں, شفاعت سے محرومی. اور منکر نکیر اس پر غضب کی حالت میں آئیں گے قبر, جس کی بڑے بڑے مونچھیں ہوں گے. یہاں خوفناک مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, جب خوفناک فرشتے آئیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہماری مونچھ کی کیا حیثیت. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مونچھ میں عزت نہیں ہے, عزت رب العزت کے پاس, رب العزت کی مان کے چلو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ میرا رسول جو تمہیں حکم دے اس کو پکڑ لو, اس کو اختیار کر لو, اور جس بات سے منع فرمائے اس کو چھوڑ دو. کہتے ہیں آپ بتائیے داڑھی قرآن میں کہاں ہے؟ ارے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا داڑھی رکھنے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسے ناقل, ایسے نااہل اور ایسے غلو کرنے والے لوگ آئیں گے میری امت میں کہ جو کہیں گے کہ بس قرآن پاک کو پکڑ لو سب کچھ اس میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ خبردار, میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم کہ میں نے بھی بہت سی چیزیں حرام کی ہیں جو قرآن کے مثل ہے. ہاں تو جو آدمی تم کو ایسا ملے کہ جو کہے کہ بس قرآن کو پکڑ لو اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کو اپنے سے بچاؤ, اس سے بھاگو, ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گا اور فتنے میں مبتلا کر دے گا. کتنے مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے, وہ کہاں سے آئیں گے؟ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ تو یہ بڑے جہالت کی بات ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ پھر قرآن نازل کر دیتے اور حکم فرما دیتے کہ یہ ہمارا قرآن ہے, اس پہ عمل. ایسا نہیں ہے, یہ گمراہ لوگوں کا فرقہ ہے. اور جو آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے, اللہ کو تو مانے لیکن رسول کو نہ مانے, حدیث کو نہ مانے, قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے, وہ منکر حدیث جو ہے وہ کافر, اس کا ایمان نہیں ہے, کافر ہے. تو بہرحال آج یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور روشنی کے قمقمے لگائے جا رہے ہیں, دیگیں پک رہی ہیں, کہیں کسی کے نام کہیں نظر کی جا رہی ہے, کہیں نیاز کی جا رہی ہے, اور کہیں قوالیاں ہو رہی ہیں, کہیں زور زور سے اسپیکر لگا کے محلے والوں کو جگایا جا رہا ہے, نامحرم کی آوازیں, نامحرم عورت کی آوازیں مردوں کو جا رہی ہیں, اور ترنم سے نعتیں پڑی جا رہی ہیں, یا امرت لڑکے جیسے بے داڑھی مونچھ کے لڑکے ہیں ان سے نعتیں پڑھوائی جا رہی ہیں, ان کو کیا کیا خطاب دیے جا رہے ہیں. یہ سب گناہ کبیرہ کے کام, بدعتوں کے کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا, الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا, الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا, نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا, نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا, الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا، سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا، سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا، کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا، خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا، کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا، خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، تو کر دے ایسے ناکارا کو پھر باد دیگر اپنا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا، نفس دشمن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے اور وہ ہے نفس، یہ بری بری باتیں سکھلاتا ہے، بری بات کی طرف اکساتا ہے، بری بات کی طرف لے بندے کو کشش ڈالتا ہے۔ ایک تو نفس، ایک تو دشمن ہے شیطان اور ایک دشمن ہے نفس۔ شیطان کا کام ہے ایک بار وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اب جو بار بار تقاضا کرتا ہے وہ نفس تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ شیطان بڑا بزنس مین ہے، بزنس مین، بزنس یعنی بزی، بزی رہتا ہے، ہر وقت بزی رہتا ہے، اس کی نس نس بزی ہے، بزنس مین کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اردو میں حضرت نے فرمایا بزنس مین جس کی نس نس بزی ہو، تو شیطان بڑا بزی بزی ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک آدمی پہ محنت کرتا رہے، پھر اور لوگوں کو کیسے بہکائے گا۔ لہذا شیطان جو ہے وہ نفس کو بہکا کر چلا جاتا ہے، ایک دفعہ بہکاتا ہے پھر نفس جو ہے بار بار گناہ کا تقاضا کراتا ہے۔ تو اس دشمن سے بچنا ہے، اس کی تدابیر کرنی ہے، دشمن سے بچنے کی تدبیر۔ جیسے کوئی پہلوان ہے وہ اکھاڑے میں ڈنڈ بیٹھک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی کمزور آدمی آتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی جو ہے محلے کے لڑکے تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، مار کے بھاگ جاتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، مجھے بھی ذرا کچھ گر سکھا دو تو میں ذرا ان کو سبق سکھاؤں۔ میں کہا ٹھیک، چارجنگ والا ہے یہ چارجنگ، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اکھاڑے میں آ جاؤ۔ پھر وہ اس سے ڈنڈ بیٹھک بھی کراتا ہے، اس کو دودھ بادام بھی کھلاتا ہے اور اس کو گر بھی سکھاتا ہے۔ تو جب وہ گر سکھاتا ہے تو وہ دبلا پتلا آدمی، کم وزن،
کم وزن کا آدمی جو ہے وہ بھی
پہلوانی سیکھ جاتا ہے، گر سیکھ جاتا ہے، اور دودھ بادام کھانے سے اس میں طاقت بھی آ جاتی ہے۔
تو یہ نفس کی تدابیر، نفس کو پچھاڑنے کی تدابیر،
نفس کو پچھاڑنے کی تدابیر
بتلانے والے اولیاء اللہ کرام، اولیاء کرام،
یہ نفس کی تدبیر، نفس کو پچھاڑنے کی
تدبیر بتا دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے ان کو ذکر و اذکار کا دودھ بادام بتا دیتے ہیں
کہ بھائی تم یہ ذکر کر لیا کرو، یہ
روح کا دودھ بادام ہے، روح سے طاقتور ہو جاتی ہے، ذکر اللہ سے طاقتور ہو جاتی ہے۔ چھوڑیے یہ انتظام آپ ٹھیک نہیں کرتے، اتنے دور سے ہم آتے ہیں اور یہ سب چیزیں درمیان میں، یہ میرے خیال اس کے چار دن ختم ہو گئے۔
چلو ٹھہر، کام ہی نہیں کر رہا ہے۔
تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ دودھ بادام ذکر کا بتا دیتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ تم کرو، اس سے تمہاری روح طاقتور ہو جائے گی، اور نفس جب تقاضا کرے کسی گناہ کا
تو پھر وہ گناہ
سے بچنے کی تدبیر بھی بتلاتے ہیں، یہ گناہ سے بچنے کی یہ تدبیر ہے، جب گناہ کا تقاضا آئے تو کیا کام کرنا ہے،
تو اس طرح سے وہ نفس پر غالب
اور روح اس کی طاقتور ہو جاتی ہے، روح نفس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔
نفس جو دشمن ہے اس کو پچھاڑنے
کے لیے کیا کرنا ہے،
کسی اللہ والے سے تعلق کر لینا،
وہ آپ کو بہت زیادہ ذکر نہیں بتائے
گا، بہت زیادہ
مشقت نہیں بتائے گا،
آہستہ آہستہ لے کے چلے گا،
آہستہ آہستہ تدابیر بتائے گا، اور اس طرح سے نفس کی اصلاح ہوتی جائے گی، اور پھر وہ بھی اللہ والا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ دھیان میری طرف رکھتے ہیں، کر لیں گے اپنا کام۔ تو یہ ہے نفس دشمن جو ہے وہ انسان کو رسوا کرا دیتا ہے، گناہ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، گناہ گار جو ہے وہ آسمانوں میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ کو ناراض کرتا،
اللہ والے ہیں دیکھو اللہ والوں کی کیسی لوگ عزت کرتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کے کام کرنے، ان کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تو ہم بھی اللہ والے کیوں نہ بن جائیں، ہم معزز ہو کے کیوں نہ جیے، ہم ذلیل ہو کے کیوں جیے۔ ہاں، تو نفس اور شیطان یہ دونوں دشمن ہیں، یہ ہمیں ذلیل کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کر کے نفس کے برے برے تقاضوں، جیسے کوئی خاتون ہے ان کو شرعی پردہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی یا نہیں کر رہی، یا کوئی آدمی بدنگاہی میں مبتلا ہے، یا کسی آدمی کو جھوٹ کی عادت ہے، یا کسی آدمی کے اندر تکبر کا مرض ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مرض ہے، کسی کے اندر غیبت کا مرض ہے، تو یہ امراض روحانی جو ہے کسی اللہ والے سے بتلا دو، تو آپ کو یہ نفس کے جو تقاضے ہیں ان کو، نفس کو پچھاڑنے کی تدبیر بتا دے گا، اور اس سے آپ کو تھوڑا سا ذکر بتا دے گا، تو اس طرح سے آپ کی روح طاقتور ہوتی جائے گی، پھر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، نفس تقاضا کرے گا لیکن آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی گناہ کرنا، خدا کا خوف آڑے آ جائے گا، خدا کی محبت آڑے آ جائے گی، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، کبھی جہنم کا خوف پیدا ہو جائے گا، کبھی جہنم کا شوق پیدا کر کے نیکی کرنا شروع کر دے گا، اسی طرح اللہ والا ہو جائے گا۔ میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا، چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے نا، دل یہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ گوشت کا لوتھڑا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں فساد ہے، فساد کیسا ہے، یہی غیبت کا فساد، تکبر کا فساد، اور دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنے کا فساد، چوری ڈکیتی کا فساد، شراب خوری کا فساد، زناکاری کا فساد، بدنگاہی کا فساد، حسد کا فساد، یہ فسادات ہیں دل کے۔ اور دنیا کی محبت، مال کی محبت، مال کی محبت تو ہر انسان کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انہ لحب الخیر لشدید، کہ انسان کے اندر مال کی بہت زیادہ محبت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال کی محبت ہے تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے اندر مال کی محبت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال کی محبت شدید بھی جائز ہے، لیکن اللہ کی محبت اس سے اشد ہونی چاہیے، کام بن جائے گا۔ یعنی اگر 49% مال کی محبت ہے اور 51 اللہ تعالیٰ کی ہے، کام بنا، آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ مال بھی کمائے، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں یار، دل جو ہے وہ دنیا رکھنے کے لیے نہیں ہے، دل گندے گندے اخلاق رکھنے کے لیے نہیں ہے، دل جو ہے یہ نامحرم عورتیں اور ان کی لاشوں کو بسانے کا نہیں ہے، بلکہ دل تو اللہ کو بسانے کا ہے، دل ہے اللہ کو بسانے کے لیے، اور اسی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور کوئی کام کے لیے نہیں بھیجا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی محبت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دل اس کام کے لیے ہے، ہم نے اس کو کام میں کیا کیا غیر بسائے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تمام غیر سے ہمارے دل کو آپ چھوڑا کر اپنا خاص کر لیجیے، اپنا دل بنا دیجیے، اپنا گھر بنا دیجیے۔ اور یہ کیسے اللہ کا گھر بنتا ہے؟ بری بری خواہشات کو مٹا، گناہوں کی خواہشات پر عمل نہ کر کے دل بنتا ہے۔ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دل کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ دل دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہے نا، ذرا سا پتہ چل جائے کہ آج کسی بل کی آخری تاریخ ہے، پھر دیکھو کتنی لمبی، ڈیڑھ میل لمبی لائن میں لگ جائیں گے۔ کہیں پلاٹ فری میں مل رہا ہوگا، پھر دیکھو کیسی لائن لگی ہوئی ہوگی، کہیں کوئی چیز مفت مل رہی ہوگی، کیسی مشقت اٹھاتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی کتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ دل نہیں بھی چاہتا، پھر بھی دکان پہ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم بالکل پھسڈی ہوئے ہیں، پھسڈی۔ یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، آخرت میں ہم کس کو پکاریں گے مدد کے لیے؟ کون ہوگا ہمارے مدد کو آنے والا؟ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ تو تمہارا مال کام دے گا نہ تمہارے بیٹے کام دیں گے۔ یعنی دو اہم چیزوں کو بیان کر دیا جس پر انسان کو بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اولاد بڑی ہوگی تو ہمارے کام آئے گی، یا مال ہوگا تو ہمارے کام آئے گا۔ یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں، کوئی چیز ہمارے کام نہ دے گی۔ دو اہم چیزوں کو اس لیے بیان کر دیا کہ ایک تفصیل ہے، وہ سب ان کے نیچے ہیں، سب سے اہم چیزیں بیان کر دی۔ یعنی وہ دن کوئی چیز کارآمد نہ ہوگی تمہاری۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ قلب سلیم مانے بھلا چنگا دل، دل برے برے امراض سے جس کا پاک ہوگا، دنیا کی محبت سے پاک ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا، برے اخلاق سے پاک ہوگا، بدنگاہی سے پاک، تکبر اور عجب سے پاک، حسد سے پاک، غیبت کے مرض سے پاک، جھوٹ کے مرض سے پاک، اور مومن کو تکلیف دینے کے مرض سے پاک۔ یہ سب چیزیں تو کیا کام دے گا؟ دل بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ کیونکہ دل ہی وہ ایسا قلب سلیم وہاں کام دے گا اور کوئی چیز کام نہیں دے گا۔ تو وہ جو شعر میں نامکمل چھوڑ دیا، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے، تھوڑا رگڑا لگانا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ دل بھلا چنگا دل ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا میں بھی اس کی زندگی پھول جیسی گزرتی ہے، خوش و خرم گزرتی ہے، پرسکون گزرتی ہے. تھوڑے دن مشقت کر لی، دل بن گیا. جب دل بن گیا تو پھر زندگی جنت بن جاتی ہے، دنیا کی زندگی جنت بن جاتی ہے. وہ تو آخر میں پھر آخرت میں جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی، لیکن اس کی زندگی بھی دنیا کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے. چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا. بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو. ہنس تو وہ چڑیا ہے جس جو موتی چگتا ہے، عمدہ غذا کھاتا ہے، اور زاغوں مانی زاغ، یعنی زاغوں جمع ہے زاغ، اور زاغ کہتے ہیں کوے کو جو غلاظت کھاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہنس کر دے، یعنی ایک تو بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب تک کسی مرشد کامل سے تعلق نہ ہوگا اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی، ایمان کامل نہیں ہوگا. اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے پہلے نبی کو بھیجا، نبی کے واسطے سے اللہ نے ہدایت دی، پھر اس کے بعد نبی جب چلے گئے اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب جو ہے اولیاء کرام یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو اب نبی تو ہے نہیں، تو جب تک کسی ولی کا ہاتھ نہ پکڑو گے کام بنے گا نہیں. لیکن ولی ہو سچا، سنت اور شریعت کا تابع ہو، پھر کام. تو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، کہ اے اللہ ہم گناہوں کی جو گندگی کھا رہے ہیں، گناہ پسندی کی عادت ہے ہم کو، غلاظت پسندی کی عادت ہے، تو اے اللہ کسی مرشد سے ہمارا تعلق کر دیجئے، اور مرشد کے فیض سے پھر ہمیں ہنس بنا دیجئے، یعنی اپنا نام لینا سکھلا دیجئے. عمدہ اور پاکیزہ غذا اللہ کا نام لینا، عمدہ غذا ہے، روح کی غذا ہے. کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، یہ سب جاہلوں اور بدماشوں کے یہ جملے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنی پناہ میں رکھے. ہاں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ موسیقی روح کی غذا تو ہے لیکن شیطانی روح کی غذا ہے، شیطانی روح. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، حدیث پاک میں کہ جب کوئی انسان گانا گاتا ہے ناچتا ہے تو شیطان اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کو اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اور جوش دلاتا ہے، اور لہٰذا اور اچھلنے لگتا ہے، ٹھمکے لگانے لگتا ہے. شیطان اپنے راستے پہ لے جا کے اس کو بڑا خوش ہوتا ہے. تو یہ جو گانا بجانا ہے، اسی لیے اس کو فرمایا کہ رکیے تو زنا ہے. تو یہ گندگی کھاتے تھے، تو ہم کو اللہ اپنا ہماری صحیح روح کی غذا اللہ کا نام ہے، عمدہ غذا پاکیزہ غذا ہمیں عطا فرمائیے، اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرمائیے. بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا. جو دل سے کسی اللہ والے کے پاس رہے گا یا اللہ والے سے تعلق کرے گا، اپنی اصلاح کی واقعی اس کو فکر ہوگی، دل سے چاہے گا کہ میں گناہ چھوڑ دوں، اللہ کو راضی کر لوں، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو راستہ عطا فرماتے ہیں اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کو منزل عطا فرماتے ہیں. بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا. آخری شعر ہے، تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر. تغافل یعنی غفلت، اللہ سے غفلت. تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر، ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا. جب توبہ کر لی، کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا، گناہوں کو چھوڑنے کی محنت کرنے لگے اور آہستہ آہستہ گناہ چھوٹنے لگے اور نیکی کی طرف دل مائل ہونے لگا، ذکر اللہ سے دل منور ہونے لگا، تو جب کوئی عمدہ غذا ملتی ہے تو گھٹیا غذا کو کوئی پوچھتا ہے؟ پھر اب اللہ کے نام ہی میں دل لگے گا، اب اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا، اب ہماتن مشغلہ بن گیا، صبح و شام جو ہے اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے، صبح و شام اس میں دل لگ رہا ہے، اب گناہوں سے وحشت ہونے لگی. پہلے اللہ کے نام سے وحشت ہوتی تھی گناہوں کی وجہ سے، اب جو ہے معاملہ بدل گیا، اب شیخ کی تربیت سے اب جو ہے عمدہ اور پاکیزہ غذا کھانے کی توفیق ہونے لگی، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہونے لگی، گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی. ہاں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بیعت ہو گئے اور حکیم الامت تھانوی نے ان کو کچھ ذکر و اذکار تعلیم فرمایا تو کیا کہتے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے. پہلے کہتے ہیں کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر تو پہلے بھی کرتے تھے لیکن جب حکیم الامت سے تعلق ہو گیا تو اب کیا کہیں, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے. جیسے کیا نشہ ہے اللہ کا نام لینے, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے. وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے. تہجد گزاری, تہجد میں اللہ سب سے قریب ہوتے ہیں, اللہ کا بہت خوب نصیب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح سے ہی انتظار شام ہے. کب وہ وقت آئے گا جب ہم اپنے مولا کو تنہائی میں یاد کریں گے, ان کے قرب کی لذت سے ہم آشنا ہوں گے. یہ ہوتا ہے کسی اللہ والے سے سچے دل سے تعلق کرنے کا انجام.
تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر, تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر, ہم آتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا, ہم آتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا, الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا, نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا.
اچھا ایک کام تو بیان ہو گیا, ولی اللہ بنانے والے چار عمال میں سے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب, اور دوسرا عمل میرے حضرت فرماتے تھے کہ ایک بڑا گناہ ہے جو جس میں اکثر مسلمان مبتلا ہیں, اور یہ بھی ایسا ہی گناہ ہے کہ جب چل رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ان دونوں حالتوں میں وہ گناہ کی حالت میں لکھا جا رہا ہے, اور دوزخ کی وعید ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ دوزخ کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس یعنی کرتا ہو, جبہ ہو, پتلون ہو, یا شلوار ہو, یا پجامہ ہو, جو لباس اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا. لہٰذا میرے مرشد نے فرمایا کہ پہلا بڑا گناہ یہ چھوڑ دو, داڑھی منڈانا چھوڑ دو, دوسرا گناہ یہ چھوڑ دو کہ ٹخنے ہمیشہ اپنے کھلے رکھے. یہ صرف نماز کا حکم نہیں بلکہ 24 گھنٹے جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں دونوں حالتوں کے اندر ٹخنوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے, واجب ہے. اور تیسرا کام نگاہ کی حفاظت ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کام تو یہی ہے, نفس پر سب سے گرا ہے. بچے بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون, بچے بچہ نیٹ کیفے میں بیٹھا نظر آ رہا ہے اور ان سے بدنگاہی کا مرتکب ہو رہا ہے, اور خدا اور رسول کا نافرمان بن رہا ہے, اور آنکھوں کا زناکار بن رہا ہے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا کا مستحق ہو رہا ہے. حدیث شریف میں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو دیکھتا ہے اور دکھاتی ہے, یا جو دیکھتی ہے اور دکھاتا ہے, دونوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت کی بدعا ہے. تو جس پر یہ اللہ اور رسول کی بدعا ہوگی بھائی لعنت کی, لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. پھر اس کو کون سا کونا ہے کائنات کا جہاں وہ چین پا سکتا ہے؟ اور یہ مت سمجھو کہ ہم چھپ کے شیخ نہیں دیکھ رہا ہے, لوگ نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آسمان والا جو ہے فیصلے جاری کرتا ہے, جو بدنگاہی زمین پہ کر رہا ہے, خدا رسول کو ناراض کر رہا ہے, آنکھوں کا زنا کر رہا ہے, اللہ رسول کی لعنت خرید رہا ہے, تو وہ اس کو آسمان والا جو فیصلے جاری کرنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور جیسا اس کا عمل ہوتا ہے ویسا اس کا پھر فیصلہ جاری ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے, فیصلے آسمان سے آ رہے ہیں, مصیبت تو یہاں آ رہی ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ ہمیں فلاں نے مار دیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں مار دیا. فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں بھائی مچھر نے کاٹ لیا, ڈینگی ہو گیا, اسپتال میں پڑا ہے. فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کہاں سے یہ فیصلے جاری ہو رہے ہیں؟ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ کینسر ہو گیا, فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ نوکری سے نکال دیا, کسی نے ہم پہ ظلم کر دیا, لیکن فیصلہ کہاں سے جاری جا رہا ہے یہ ہم نہیں دیکھتے. ذرا ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. تو چوتھا کام ہے اپنے دل کو بھی گندے خیالات سے محفوظ رکھنا. جیسے ہی بلوغ کے آثار شروع ہوتے ہیں یہ دل گندے خیالات کی آماجگاہ بننے لگتا ہے. جوانوں کو بھی بہکاتا ہے, بوڑھوں کو بھی بہکاتا ہے, ادھیڑ عمروں کو بھی بہکاتا ہے. اس پر بند باندھو, کس کے بند باندھو, من کیسے باندھو, کیا طریقہ ہے؟ جب برے خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جب برے خیالات آئیں، گندے خیالات آئیں، تو اس وقت اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول کرو اور تنہا مت رہو. تنہا رہنے سے گندے خیالات آتے ہیں، شیطان وسوسہ لاتا ہے، پھر نفس برے کاموں کا تقاضا کرتا ہے، بری باتیں سکھلاتا ہے، اگر موقع ہو گیا تو گناہ کرتا ہے. یعنی بچے جو جوان ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، بدنگاہی کر کے جو ہے ان کو شہوت چڑھ جاتی ہے، اور شہوت کی وجہ سے وہ غلط غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت کو جو ہے وہ نکالتے ہیں، تو اس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے. دنیا کے بھی نہیں رہے، کسی کام کے نہیں رہے، شادی کے قابل نہیں رہے. یہ مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے. جا کے دیکھو صدر میں ادھر ادھر جہاں یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں دھوکے بازوں کے، ایک دن میں جوانی واپس، اور یہ اور وہ قبلہ بڑے حکیم صاحب اور فلاں حکیم صاحب پانچ پانچ دس دس ہزار روپے کے خمیرے دے رہے ہیں، لیکن طاقت نہیں، شادی کے قابل نہیں. تو خدا را ہم اپنے اوپر رحم کریں، اپنی دنیا اور آخرت سنواریں، گھروں سے ان گندگی کے آلوں کو، ان زنا کے آلوں کو ہم نکالیں، اپنے گھروں کو ہم پاک کریں. ایک بڑا زبردست نقصان یہ ہے کہ یہ جو آپس میں ناچاکیاں ہو رہی ہیں، ابھی شادی ہوئی، ابھی معلوم ہوا جھگڑا ہو گیا، ابھی یہ ہو گیا، ان کی سب سے زیادہ وجہ یہی بن رہی ہے ٹی وی وی سی آر کے بھی، کہ وہ اب جب بدنگاہی کرتا ہے تو ایک سے ایک حسین عورت کو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو اپنی بیوی کہاں اچھی لگتی ہے، اور اسی طرح بیوی جو ہے وہ ایک سے ایک حسین مرد کو دیکھ رہی ہے. وہ تو میک اپ کیے ہوئے ہیں، جھوٹ بنائے ہوئے ہیں، کہیں کل کا کوئی لونڈا لپاڑا اس کو پکڑ لیا ہوئے تھے، اس کی شکل کا میک اپ کیا، اس کو لیا ہے اسکرین کے اوپر. اب بیوی اس کو دیکھ رہی ہے، شوہر اپنے مطلب کی چیز دیکھ رہا ہے، بیوی اپنے مطلب کی چیز. کسی کو نہیں معلوم کہ میرا شوہر جو ہے بظاہر ٹوپی پہنا ہوا ہے، داڑھی بھی ہے اس کی، لیکن دل میں کیا خیال کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیسے زنا کے خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، اللہ جانتے ہیں دل کا حال. ہاں تو بیوی جو ہے وہ ادھر بد نظری کر رہی ہے، شوہر ادھر بد نظری کر رہا ہے، دونوں کے آپس میں ناچاکیاں جھگڑے آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں، آئے دن کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں، ناچاکیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. اس کی زیادہ بنیاد یہی ہے، بدنگاہی. یہ ٹی وی اس نے جو ہے گھروں کو آگ لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. سمجھ ہماری جو ہے معاوف ہم نے کر رکھی ہے، آنکھیں ہم نے بند کر رکھی ہیں، آخرت سے غفلت کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے نجات عطا فرمائے، اور فکر آخرت نصیب فرمائے، اپنی محبت اور اپنا خوف نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الامي الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.